बुध 13 अप्रैल, सैरबीन के साथ उमर आफरीदी का सलाम। तुरहम बॉर्डर बंद होने से हजारों अफगान और पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अचानक फैसला किसने किया? तजियाकार कहता है,
फ्रंटियर कोर मिलिशिया है तो उन्होंने बॉर्डर को बंद किया हुआ है। जो वहाँ पे सियासी इंतजामिया है वो शायद इससे मुत्तफिक नहीं है।
तफसील अहम आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, शुमाइला खान से खबर सुनिए। पाक अफगान सरहद तुरखम पर हुकाम ने सफरी दस्तावेजात का जांच पड़ताल के अमल पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिससे सरहद पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज रास्ते में एक खातून और एक बच्ची हलाक हो गए थे। इसके अलावा खैबर एजेंसी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के असली मकानात भी मसमार कर दिए गए हैं। पेशावर से असीसुल्लाह खान।
आज तुरखम के इलाके में चेकिंग के दौरान शदीद गर्मी से मुतादिद अफराद की हालत गैर हो गई थी, जबकि गुज़श्ता रोज सरहद पर एक खातून और बच्ची हलाक हो गए थे। ऐसी इत्तला है कि खातून और बच्ची बीमार थे और इलाज के लिए पिशावर आ रहे थे। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक सरहद उबूर करने के लिए सफरी दस्तावेजात को जरूरी करार दिया गया है। पाकिस्तान आने वाले बेशतर अफगानी इलाज के लिए आते हैं और उन्हें डॉक्टर की हिदायत पर या राहदारी कार्ड होने पर सरहद उबूर करने की इजाज़त दी जाती है। हुकाम का कहना है कि 30 अप्रैल के बाद से पासपोर्ट और वीजा होना लाजमी करार दिया गया है।
उधर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के जिले केच के हेडक्वार्टर तुर्बत में एक अफगान शहरी की लाश के अलावा 2 जख्मी शहरियों को मुंतकिल किया गया है। क्वेटा से नामा निगार मोहम्मद काजिम।
तुर्बत में इंतजामी के अहलकार ने बताया कि 3 अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने के लिए ईरानी हदूद में दाखिल हुए थे, जहां फायरिंग से उनमें से एक अलाक और 2 जख्मी हुए। अहलकार का कहना था कि अलाक शख्स की लाश और जख्मियों को पाकिस्तानी हदूद में फेंका गया था। अहलकार ने बताया कि बाद में लाश और जख्मी होने वाले अफगान शहरियों को सरदी इलाके से तुर्बत में जिले हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहलकार का कहना था कि जख्मी अफगान शहरियों से तफ्तीश जारी है।
पाकिस्तान में नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने थर में मदारिस की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। थर की कहत साली पर अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि 73% आबादी के पास एक वक्त का खाना जखीरा करने की भी कुव्वत नहीं है। थर में मदारिस में इजाफे और मजहब की तब्दीली का मामला कौमी असम्बली में भी जेर बहस रहा है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली लाल मालही ने हमारे साथी रियाज सुहेल से बात करते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग और 4 शहरियों की हलाकतों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इस दौरान लहदकी पसंदों की कॉल पर हड़ताल की गई। आज कई जगहों पर फौज मुखालिफ मुजाहरे किए गए, जिनमें कई अफराद जख्मी हो गए। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
हलाकतों के खिलाफ शुमाली जिला हंदवाड़ा में एहतजाज की जो लहर फैल गई थी वो अब दूसरे इलाकों तक फैल रही है। मुजाहिरों को रोकने के लिए हुकाम ने हंदवाड़ा और श्रीनगर के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इन हलाकतों के खिलाफ अलहदगी पसंदों की कॉल पर वादी भर में हड़ताल की गई। दूसरी जानिब भारत नवाज सियासतदान भी हुकूमत हिंद से नाराज हैं। कल जब हंदवाड़ा के मकामी नौजवानों ने एक लड़की के साथ फौजी एहलकार की मुबैना जिंसी ज्यादती के बाद मुजाहरे किए तो फोर्सेज ने फायरिंग की, जिसमें 2 नौजवान और 1 खातून मारे गए। कई जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बनी हुई है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती और फौजी हुकाम ने अलग अलग सतहों पर इस वाकये की तहकीकात का ऐलान किया है, ताहम अवामी हलकों में जबरदस्त गम गुस्सा पाया जाता है।
पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के सरकारी अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स के मर्द नर्स कृष्णा कुमार को 20 साल मजदूर मरीजा के साथ जिंसी ज्यादती की कोशिश करने पर मकामी अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। बल्गारिया में शहरियों के ग्रोह की जानिब से 3 अफगानियों को बांधने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर की जाने के बाद बल्गारिया के वजीर दाखिला ने आवाम से अपील की है कि वो पनाह गुजीनों के साथ बदसलूकी ना करें। इब्तदाई तौर पर हुकाम ने तुर्की के साथ बल्गारिया की सरहद पर सिविलियन रजाकार ग्रुपों की तश्कील का खैर मकदम किया था। बल्कान के 3 ममालिक के रहनुमाओं को यूनान और मकदूनिया की सरहद के दौरे के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों का बराह रास्त तजुर्बा हुआ है। क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मकदूनिया के सुदूर यूनान और मकदूनिया की सरहद आईडोमिनी पर सूरत हाल का तायुन कर रहे थे कि पुलिस ने उन पनाह गुजीनों पर आंसू गैस और ग्रेनेड फेंके जो सरहदी तारें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। माली के शुमाल में कार्रवाई के दौरान मुल्क की एक बारूदी सुरंग में 3 फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गए हैं। फ्रांसीसी हुकाम का कहना है कि मंगल को एक धमाके में एक फौजी फौरी तौर पर हलाक हो गया, जबकि 2 दीगर फौजी बाद में जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। چین میں ایک جج نے ایک ہم جنس شخص کے خلاف فیصلہ دیا ہے جو چاہتا تھا کہ حکام اس کی اور اس کے ساتھی کی شادی کو ایک شادی شدہ جوڑے کے طور پر قبول کر لیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ چین کی کسی عدالت میں ہم جنس جوڑے کی شادی سے متعلق مقدمہ سامنے آیا ہو۔ چین میں ہم جنس جوڑوں کی شادیوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تاہم اس جوڑے نے اپیل کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں 13 طالبان سمیت 15 افراد ہلاک۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد میں 4 افراد ہلاک۔ کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی سیربین میں شامل ہیں، مگر پروگرام کے آغاز میں اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ کہ تورخم پر پاک افغان سرحد پر پاکستانی حکام نے سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے عمل پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس سے سرحد پر لوگوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ روز اس انتظار کی وجہ سے ایک مریضہ عورت اور ایک بچی نے راستے ہی میں دم توڑ دیا تھا۔ ادھر خیبر ایجنسی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے 80 مکانات مسمار کر دیے گئے ہیں۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ۔
آج تورخم کے علاقے میں چیکنگ کے دوران شدید گرمی سے متعدد افراد کی حالت غیر ہو گئی تھی، جبکہ گزشتہ روز سرحد پر ایک خاتون اور بچی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ خاتون اور بچی بیمار تھے اور علاج کے لیے پشاور آ رہے تھے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق سرحد عبور کرنے کے لیے سفری دستاویزات کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان آنے والے زیادہ تر افغانی علاج کے لیے پشاور آتے ہیں اور انہیں ڈاکٹر کی ہدایت پر یا راہداری کارڈ ہونے پر سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پولیٹیکل حکام کا کہنا ہے کہ 30 اپریل کے بعد سے پاسپورٹ اور ویزا ہونا لازمی قرار دیا جا چکا ہے۔ پشاور میں افغانستان جانے والی گاڑیوں کے اڈے پر موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ سرحد پر اب بہت سختی کی جا رہی ہے، جبکہ لوگوں کے لیے ایک تنگ راستہ بنایا گیا ہے جہاں سے دونوں جانب کے لوگ گزرتے ہیں۔
سواری کے ساتھ پاسپورٹ نہیں ہوتے، نہیں واپس کرتے۔
کیوں، وجہ کیا کیا بتاتے ہیں ادھر؟ انہوں نے
ہم نہیں جانتے کیا وجہ ہے۔
پیسے لیتا ہے پھر چھوڑتا ہے، کس کے پاس تذکرہ یا وغیرہ پاسپورٹ کیا چیز ہے وہ چھوڑتا ہے، کس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں چھوڑتا ہے۔
دوپہر کے وقت جلال آباد سے پشاور پہنچنے والی گاڑی کے مسافروں نے بتایا کہ انہیں کئی گھنٹوں تک سرحد پر روکا گیا تھا، جہاں ان سے کاغذات کی چیکنگ کی جاتی رہی۔
روزانہ سختی میں تھا، وہ مترے مرد سے ترخم کیا دوسری راگش شرمول لاغش تھی، یہ گیٹ بگیٹ سختی، زی بزی سختی،
روزانہ سختی ہوتی ہے۔ دوسرا تیسرا روز ہے، مصیبت بنائی ہوئی ہے، جگہ جگہ سختی۔ اگر کارڈ دکھاتے ہیں تو بھی نہیں چھوڑتے، 10 جگہ پر لوگ کھڑے ہیں، کاغذ دکھاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ، بس یہی کہتے ہیں۔ اتنا تنگ سا راستہ بنایا ہوا ہے جہاں سے مرد اور عورتیں گزرتی ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت بے عزتی کی بات ہے۔ خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے مقامی صحافی ابراہیم شنواری نے بی بی سی کو بتایا کہ سرحد پر کڑی نگرانی کا فیصلہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا گیا تھا، اور اس پر کئی مرتبہ افغان حکام سے بھی بات چیت ہو چکی ہے۔
صبح تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک وہاں پر کافی رش رہا تھا، اور وہی جو امیگریشن کے ہیں یا مقامی اہلکار جو ہے، خاصہ دار فورس، لیویز فورس اور ایس سی کے، انہوں نے جس طرح کل لوگوں کو روک کے ان سے تفتیش کی تھی، وہی سلسلہ آج بھی جاری رکھا تھا، لیکن آج چونکہ اتنی زیادہ رش نہیں تھی۔
پولیٹیکل انتظامیہ کے افسران نے بتایا کہ تورخم اور اس کے قریبی علاقوں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے 80 مکانات مسمار کر دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر کے خلاف کاروائی 2 روز بعد شروع کی جائے گی۔ اس علاقے میں افغانیوں کے 300 سے زیادہ مکانات ہیں، جن میں کوئی 1800 سے زیادہ افراد رہتے ہیں۔ حکام کے مطابق ان افغانیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے کہ وہ یہ علاقہ خالی کر دیں۔ سرکاری سطح پر یہ کہا جاتا ہے کہ قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ ادھر پشاور میں چند ماہ کے اندر پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کاروائیوں میں 2000 کے قریب غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے واپس افغانستان بھیجا جا چکا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
تورخم کو عام آمد و رفت کے لیے بند کرنے سے افغان اور پاکستانی دونوں ہی کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اس طرح کے اقدامات سے دونوں ملکوں کے تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ میں نے پشاور میں افغان امور کے تجزیہ نگار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی سے پوچھا کہ افغان شہریوں کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے ویزا اور راہداری کی شرط پر عمل درآمد اس ماہ کی 30 تاریخ سے شروع ہونا تھا، پھر یہ اچانک اقدام کیوں کیا گیا؟
کل صبح سے بارڈر کو بند کر دیا گیا، جن کے پاس پاکستان کا ویزا تھا ان کو آنے دیا گیا۔ بعد میں کچھ انہوں نے نرمی کی، اور جس کے پاس راہداری تھی، راہداری ایک کاغذ ہے جو آمد رفت کے لیے کارآمد ہے، ان کو بھی آنے دیا گیا۔ جو کچھ بیمار تھے، مریض تھے، وہ پاکستان آ رہے تھے، کافی وہاں پہ غم و غصہ پیدا ہوا۔ لیکن یہ تھا کہ پاکستانی حکام پہلی بار اس طرح سختی کر رہے ہیں۔
تو رحیم اللہ، جب 30 اپریل کا تعین کیا گیا تھا کہ اس کے بعد ویزے کے بغیر آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو یہ آج 13 اپریل ہے، آج سے کیوں آپریشن شروع ہوا؟
دیکھیں، ہم سن رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ فرنٹیئر کور ملیشیا ہے، تو انہوں نے بارڈر کو بند کیا ہوا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو وہاں پہ سیاسی انتظامیہ ہے خیبر ایجنسی میں، وہ شاید اس سے متفق نہیں ہے۔ ان کو یہ فکر ہے، جو انتظامیہ ہے، کہ ان کے لیے ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیونکہ صرف افغان جو ہیں ان کو مشکل نہیں ہے، بلکہ جو پاکستانی قبائلی لوگ ہیں جو کہ افغانستان جا سکتے ہیں بغیر ویزے کے، صرف راہداری کے اوپر، اور کئی پاکستانیوں کا وہاں کاروبار بھی ہے افغانستان کے تورخم میں اور تھوڑے جو آس پاس کے علاقے میں، تو ان کو بھی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان کی بھی آمد و رفت تقریباً رک گئی ہے۔ پھر جو مال بردار گاڑیاں ہیں، جو چیزیں لے کے جاتے ہیں، ان کو بھی رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ جو لوگ علاج کے لیے، روزگار کے لیے جا رہے ہیں، جو طالب علم ہیں، ان سب کے لیے مشکلات ہیں۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ افغانستان سے ان کا ایک جرگہ بھی آیا تھا، اس نے پاکستانی حکام سے تورخم میں ملاقات کی ہے۔
تو کیا اس کا سبب جو پاکستان میں شدت پسندی کی لہر ہے، اس کی وجہ سے زیادہ سخت حفاظتی اقدامات کرنا ہے، یا کیوں ایسا ہے؟
بالکل، اس کی وجہ تو وہی انہوں نے بتائی ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں، یہاں پہ حملے کرتے ہیں۔ جو بھی یہ بڑے بڑے حملے ہوئے، آرمی پبلک اسکول کے اوپر ہوا، یا باچا خان یونیورسٹی پہ ہوا چارسدہ میں، یا پاکستان ایئر فورس کا جو بیس ہے بڑے بیر میں، وہاں پہ حملہ ہوا، جو بھی حملے ہوئے، تو یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے، یہ پاکستانی طالبان ہیں، یہ بآسانی پاکستان میں داخل ہوئے۔ تو جو نیشنل ایکشن پلان تھا، اس میں یہ تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھجوانے کی کوشش کی جائے گی، اور قبائلی علاقے میں اصلاحات کی کوشش کی جائے گی۔ دونوں کام جو ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بارڈر مینجمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کھلے عام نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی آنا چاہے وہ آ جائے۔ افغان حکام پہلے اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اب شاید وہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ پاکستان یک طرفہ کارروائی کر رہا ہے، میرے خیال میں اس سے کافی ناراضگی پیدا ہو رہی ہے افغانستان میں۔ جو پہلے کارروائی شروع کر دی گئی، 30 اپریل کا انتظار نہیں کیا گیا تاکہ لوگ اپنی راہداریاں بنا لیں یا ویزے لے لیں، تو اس سے بھی کافی مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور پاکستان کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے۔
تو اگر اس کارروائی کا مقصد شدت پسندوں کی نقل و حمل کو روکنا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے، تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلا ہوا بارڈر ہے، صرف وہ تورخم اگر بند کر دیں گے تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
میرے خیال میں ان کی کوشش ہے کم از کم تورخم اور چمن کا جو بارڈر ہے، جہاں سے آمد رفت ہوتی ہے سرکاری طور پر، وہاں پہ کم از کم جو ٹیررسٹ ہیں ان کو روکا جائے، یا اسلحہ اگر آ رہا ہے اس کو روکا جائے، منشیات کو۔ تو یہ ابتدائی کوشش ہے، کیونکہ یہاں سے واقعی لوگ آتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دو سرکاری آفیشیل کراسنگ پوائنٹس ہیں، پہلے ان کی کوشش ہے کہ اس کو مینج کیا جائے، بعد میں جو باقی راستے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوگی۔ لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ آج تک اس 2500 کلومیٹر بارڈر کو کوئی بھی محفوظ نہیں بنا سکا۔ 1.5 لاکھ پاکستانی فوج یہاں پر موجود تھی قبائلی علاقوں میں، بارڈر کے آس پاس 1.5 لاکھ غیر ملکی فوج تھی افغانستان میں، 4 لاکھ افغانستان کی اپنی فوج پولیس ہے۔ کہ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوا تاریخ میں کہ اس کو محفوظ بنایا جائے، اور میرے خیال میں آئندہ بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔
پاکستان ایک طرف تو یہ شکایت کرتا ہے کہ افغانستان پر بھارت کا انفلوئنس، اثر و نفوذ بڑھ رہا ہے، سیاسی طور پر بھی، تجارتی طور پر بھی۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بارڈر بند کرنے سے ظاہر ہے کہ تجارت کرنے والے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، تو اس سے تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں خلیج اور بڑھے گی۔
جی بالکل، میرے خیال میں پاکستان کے اوپر ابھی دباؤ بھی بڑھے گا۔ ایک تو یہ بارڈر کا مسئلہ ہے، پھر یہ ہے کہ افغانستان کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے پاکستان کے راستے، اس میں کمی آ رہی ہے، اور افغان ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا متبادل ڈھونڈیں، خاص طور پہ ایران کے ذریعے۔ چابہار کا جو ابھی ایک نیا پروجیکٹ ہے، بندرگاہ بنی ہے انڈیا کی سپورٹ سے ایران میں، اس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی تجارت کریں اور پاکستان پہ اپنا انحصار کم کریں۔ کل ہی افغان طالبان نے اپنی نئی موسم بہار کی، جو وہ ہر سال جنگی کاروائیوں کا آغاز کرتے ہیں، اس کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی جو امن کی بات چیت ہے وہ تو شاید ہی مشکل ہوگا کہ شروع ہو جائے یا اس میں کوئی کامیابی ہو، اور افغان حکومت کا یہ ایک الزام ہے کہ یہ افغان طالبان رہنما پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان ان کو روکے، ان کے خلاف کاروائی کرے۔ تو یہ نئی میرے خیال میں ابھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، تعلقات ویسے بھی اچھے نہیں ہیں، مزید یہ خراب ہو سکتے ہیں۔
پشاور سے افغان امور کے تجزیہ نگار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحد پار نقل و حمل کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ شدت پسندی کو قابو میں لایا جا سکے، مگر سرحد پر نقل و حمل ایک مشکل کام ہوگا۔ اور اب افغانستان کا ذکر، جہاں مشرقی صوبے کنڑ میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں 13 طالبان سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان حکام کے مطابق طالبان نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، جس سے عام شہریوں کو بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ کابل سے نامہ نگار سید انور کی رپورٹ۔
افغانستان کے مشرقی صوبہ کنڑ میں آج طالبان 2 ضلعوں میں افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی کئی گھنٹے تک جاری تھا اور طالبان کو دونوں ضلعوں میں شکست ہوئی ہے۔ صوبہ کنڑ کے گورنر وحید اللہ کلیم زئی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس لڑائی میں طالبان کو بھاری جانی نقصان اٹھانی پڑی ہے۔ کنڑ کے گورنر کہہ رہے تھے طالبان مراورہ اور سرکانو ضلعوں کے کچھ سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملے کیے تھے، دشمن کو بھاری جانی نقصان اٹھانی پڑی ہے۔ عمران نامی طالبان کے ایک کمانڈر سمیت 13 طالبان مارے گئے ہیں اور 28 دیگر زخمی ہیں۔ اس لڑائی میں طالبان کے کچھ مارٹر گولے عام شہریوں کے گھروں پر لگنے کی وجہ سے ایک عام شہری شہید اور 13 زخمی ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں ایک افغان سپاہی شہید اور 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے گزشتہ روز عمری آپریشن کے نام سے افغانستان میں ایک بڑا آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، اور صوبہ کنڑ میں آج پیش آنے والا واقعہ اسی عمری آپریشن کا حصہ بتایا گیا ہے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کنڑ میں 2 سیکیورٹی پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور 22 افغان سیکیورٹی اہلکار ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قدم شاہ شہیم نے آج ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ طالبان اب لیڈرشپ کے بحران سے روبرو ہیں اور انہیں اس سال ناکامی سے روبرو ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان گزشتہ سال بھی کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کیے تھے، لیکن افغان فورسز نے طالبان کے اس پروگرام کو ناکام بنا دیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
ادھر پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ کے ہیڈ کوارٹر تربت میں ایک افغان شہری کی لاش کے علاوہ دو زخمی افغان شہریوں کو بھی لایا گیا ہے۔ کیچ میں سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوئے تھے، جہاں فائرنگ سے ان میں سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
ان افغان شہریوں کے حوالے سے تربت میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہلکار نے دعویٰ کیا کہ ایران کی حدود میں داخل ہونے کے بعد ان لوگوں پر فائرنگ کی گئی تھی، جہاں ان میں سے ایک ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے شخص کی لاش اور زخمیوں کو پاکستانی حدود میں پھینکا گیا تھا، جہاں سے ان کو تربت میں ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا۔ بلوچستان کی افغانستان سے طویل سرحد لگتی ہے۔ افغانستان سے جو لوگ غیر قانونی طور پر ایران یا یورپی ممالک جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بلوچستان کے راستوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے کوئٹہ میں ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر سلطان آفریدی کا کہنا ہے،
یہ جتنے بھی افغانی ہیں وہ ایران جاتے ہیں، یہ پنجکور کے راستے، پسنی کے راستے سے انٹر ہوتے ہیں، زیادہ تر مند کا راستہ جو ہے مند کے راستے سے انٹر ہوتے ہیں ایران میں، وہاں روزگار کی تلاش میں وہ زیادہ تر افغانستان کے لوگ جاتے ہیں۔
افغانستان کے علاوہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد روزگار کی تلاش کے لیے غیر قانونی طور پر یورپ جاتی ہے، وہ بھی اس مقصد کے لیے بلوچستان کے راستوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سلطان آفریدی نے بتایا کہ انسانی سمگلر پنجاب سے جانے والے لوگوں کو زیادہ تر کراچی لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے مکران کے راستے ان کو ایران لے جایا جاتا ہے۔
یہ زیادہ تر جو ہے کراچی سے ہو کر یہ مکران، تربت، پنجگور اور پسنی کے راستے یہ جاتے ہیں ایران۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے نے اتر میں بھی ایک تانہ قائم کیا ہے اور ایک تربت میں، گوادر میں، اور باقاعدہ ہم اس کی انٹرسیپشن کرتے ہیں، لیکن یہ سمگلر ہے وہ مین روٹ سے ہٹ کے ایسا خفیہ راستوں سے اس کو لے کے جاتے ہیں۔
پاکستان اور افغانستان سے غیر قانونی طور پر بیرونی ممالک جانے کی کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایران میں گرفتار بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان اور ایران اور ایران اور ترکی کے سرحدی علاقوں میں بھی بھوک اور پیاس سے ہلاکتوں کے علاوہ کبھی کبھار ان ممالک کی سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے بھی ان لوگوں کی ہلاکت کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے سندھ کے صحرائی علاقے تھر میں مدارس کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ تھر ریاست کی لاتعلقی، حکومتی نااہلی، افسر شاہی کی سست روی اور بدعنوانی کی وجہ سے سنگین صورتحال کا مظہر بن چکا ہے۔ کراچی سے نامنگار ریاض سہیل کی رپورٹ۔
نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے 32 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں تھر میں قید سالی سے نمٹنے کے لیے سفارشات پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ تھر میں اب ایک دوسرا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے، وہ ہے بنیاد پرستی اور مذہب کی جبری تبدیلی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تھر میں مسلمان آبادی کے مقابلے میں ہندو برادری کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ریاست نے مدارس کی فعالیت پر محدود کنٹرول حاصل کیا ہے، اس کے ساتھ ان مدارس کے نصاب میں مداخلت کے حوالے سے کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے کمیشن مدارس کی تعداد میں اضافے کو ایک بہت بڑے انتباہ کے طور پر دیکھتا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان کی سربراہی میں کمیشن نے سرائے تھر کا تفصیلی دورہ کرنے کے بعد یہ رپورٹ مرتب کی ہے اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو خطے میں فرقے وارانہ امن کو متاثر کرے اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ حکمران پاکستان پیپلز پارٹی کی اقلیتی رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر کھٹو مل کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پارٹی اجلاسوں اور مختلف سطحوں پر اس مسئلے کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ وہ مدارس کے مخالف نہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ نصاب اور مدارس کی نگرانی ہونی چاہیے۔
تھر میں مدارس کا تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور غریب لوگ ہیں اور بچے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ بلاتے ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ تو میری صرف یہ تھی ہم سب دوستوں کی کہ ان کا کریکولم اور ان کو مانیٹر کیا جائے۔ آپ اگر مٹھی میں جائیں گے تو ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ پہ مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں میں، جنگلوں میں، جنگل جو ہیں جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پہ بھی مدارس بنے ہیں۔ ہم بالکل مدارس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی یہاں پہ کوئی نہ ایسی کوئی چیز ہو جس سے ہمارے سندھ کا، ہمارے ملک کا، ہمارے تھر کا امن امان میں خلل ہو۔
تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی لال مالی کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس کھانا نہیں ہوگا اور اس کے بچے بھوک مر رہے ہوں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کرے گا کہ وہ اسکولوں کی تلاش کرے۔
کہ جہاں لوگوں کے پاس ایک دن کا کھانا نہ ہو، جن کے بچے بھوک سے مریں گے، تو ان کو کوئی بھی لیور کر سکتا ہے، کسی بھی لالچ میں ان کو اپنے پاس لے جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے اگر بچے بھوک مر رہے ہوں تو وہ پھر بھی جو ہے وہ اسکولوں کی تلاش اور جو کھانے کی تلاش میں لگے رہیں گے۔ جب کھانے کی تلاش ہوتی ہے تو ان کو کھانا جہاں سے ملے گا ان کے بچوں کو، تو مدرسوں کی طرف ضرور جائیں گے۔ مدرسے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مدارس پہ جو ہماری یہ جو کنٹرول ہے اس چیز پہ، نہ ان کے سلیبس پہ کنٹرول ہے، نہ اس کے باقی جو ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں ان پہ بھی گورنمنٹ کا آج تک کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا، تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔
لال مالک کے مطابق یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے وہ قانون سازی کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون کو حکومت میں 3 سال جبکہ پیپلز پارٹی کو 8 سال گزر چکے ہیں، اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ مشیر برائے مذہبی امور قیوم سمرو کا کہنا ہے کہ دراصل ان مدارس کے پاس تمام سہولیات موجود ہیں جو لوگوں کے لیے باعث کشش ہیں۔
काफी हद तक तो स्टारवेशन है और जिस वहाँ पे गरीब लोग बहुत ज्यादा बसते हैं, तो अब यकीनन आप देखें कि अगर ये मदारिस जो है वहाँ पे फूड देते हैं तो तालीम देते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं। हल भी हमारे पास बेहतरीन यही है कि हम अल्टरनेट पे सेंट्रलाइज करें मदारसों को और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के पास रहे, और हमने अभी उसके लिए प्राइमरीली तौर पे तो ये कर दिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर आस्ते आस्ते उनको तालुका लेवल और जिस तरह बजट होंगे, जिस तरह टाइम और हालात होंगे, तो हम इसको मजीद आगे भी बढ़ाएंगे।
याद रहे कि सिंध का सहराई और सरहदी जिला थरपारकर गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल संगीन कैद साली का शिकार है।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दलीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं ज़ुल्फ़िकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिलाशुबा बहुत अफसोसनाक है।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
का ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेल की खबरें अब्दुल रशीद शकूर से।
विजडन ने साल के 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैक्यूलम, कैन विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को उनकी शानदार कारकर्दगी पर साल के 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने भारत को 1-1 में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई की उम्मीदों को जिंदा रखा है। न्यूजीलैंड ने अपने 6 मैचेस मुकम्मल कर लिए हैं और उसके 11 पॉइंट्स हैं। भारत के पास फाइनल में पहुंचने का मौका बरकरार है क्योंकि इसका अभी 1 मैच बाकी है, जिसे जीतकर भारतीय टीम 12 पॉइंट्स के साथ फाइनल में पहुंच सकती है। पाकिस्तानी टीम जो 7 टीमों के इस टूर्नामेंट में अभी तक 6ठे नंबर पर है, अपना आखिरी मैच जुमे के रोज जापान के खिलाफ खेलेगी। मैनचेस्टर सिटी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 1 गोल से शिकस्त देकर पहली मर्तबा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बना ली। दोनों टीमों के दरमियान पहला मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक ने रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। रियल मैड्रिड ने वुल्फ्सबर्ग को 2-0 के खसारे को 3-2 की बढ़तरी में बदलते हुए शिकस्त दी। आज बार्सिलोना का मुकाबला एटलेटिको मैड्रिड से हो रहा है। लियोनेल मेसी को अपने 500 गोल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 1 गोल दरकार है। बायर्न म्यूनिख की टीम बेनफिका के मुकाबले होगी। बर्तानिया के एंडी मरे मोंटी कार्लो ओपन के 3rd राउंड में पहुंच गए। IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस मध्य मुकाबले हैं। गुज़िश्ता रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 45 रन से शिकस्त दे दी। फाते टीम के विराट कोहली ने 75 और एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 42 गेंदों पर 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 82 रन स्कोर किए।
खेलों का अहवाल आपने अब्दुल रशीद शकूर से सुना। क्या मालाकंड डिवीजन में कस्टम एक्ट के खिलाफ एहतजाज एक तहरीक में तब्दील हो रहा है? भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में तशद्दुद में 4 अफराद हलाक, कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिस। इसके अलावा दूसरे मौजूदात की तफसील भी आने को है। इस वक्त अहम खबरों के खुलासे के साथ शुमैला खान।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुरखम की सरहद पर सफरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से सरहद पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुजाहिरीन पर फायरिंग और 4 शहरियों की हलाकतों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। दूसरी जानब अलहदगी पसंदों की कॉल पर की गई हड़ताल के दौरान आज मुख्तलिफ जगहों पर फौज मुखालिफ मुजाहरे किए गए, जिनमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। भारत और बर्मा में शदीद जलजला आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है। बल्गारिया में शहरियों के ग्रोह की जानब 3 अफगान पनाह गुजीनों को बांधने की एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद बल्गारिया के वजीर दाखला ने आवाम से अपील की है कि वो पनाह गुजीनों के साथ बदसलूकी ना करें। معاشی تعاون اور ترقی کی بین الاقوامی تنظیم او ای سی ڈی کے ارکان پاناما میں قائم ایک قانونی فرم کی طرف سے وسیع پیمانے پر جاری کی گئی معلومات کے جواب میں ٹیکس اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ادھر کرفیو کے باوجود آج کپواڑہ اور دوسرے اضلاع میں مظاہرین نے بھارت مخالف احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ہلاکتوں کی تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے بھارتی وزیر دفاع سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور تفصیل کے ساتھ۔
کل ہوئی فائرنگ میں 2 نوجوانوں اور ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد آج ہندواڑہ کے درگملہ گاؤں میں مظاہرین پر پولیس نے ٹیئر گیس کے شیل پھینکے، جس کے دوران ایک اور نوجوان سر میں شیل لگنے سے مارا گیا۔ اس طرح کل سے کپواڑہ ضلع میں ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ وادی میں علیحدگی پسندوں کی کال پر آج ہڑتال کی گئی، لیکن کپواڑہ کے کئی علاقوں میں کرفیو کے باوجود مظاہرے ہوتے رہے۔
دنیا کو کہنا چاہتے ہیں، اقوام عالم سے کہنا چاہتے ہیں، ہم اقوام عالم سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کشمیر میں ہو رہی جو یہ ظلم زیادتیاں ہیں، آپ اس کا نوٹس لے لیجیے۔
یہ واقعہ کل ہندواڑہ میں اس وقت پیش آیا جب ایک لڑکی کے ساتھ فوجی اہلکار کی مبینہ چھیڑ چھاڑ کے خلاف نوجوانوں نے مظاہرے کیے۔ مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے 2 نوجوان اور ایک خاتون مارے گئے۔ فوج نے اس واردات کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس سلسلے میں بھارتی وزیر داخلہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔
بہت انفارچونیٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں نے کل جنرل ہڈا جو ہمارے وہاں کے چیف ہیں ان سے بات کی، اور آج میری فارچونیٹلی ڈیفینس منسٹر سے بھی بات کی۔ انہوں نے مجھے پورا ایشورنس دیا کہ اس میں انکوائری ہوگی، جو اس میں رسپانسبل ہوگا ان کو سزا دی جائے گی، اور ایٹ دی سیم ٹائم جو فیملی ہے، کافی غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی پوری طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا۔
دریاسنا رکن اسمبلی انجینئر رشید کی قیادت میں ہندواڑہ کے باشندوں نے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کی، جس کے دوران مظاہرین کے خلاف مقدمے درج نہ کرنے، قصبے سے فوجی بنکر ہٹانے اور متاثرین کو مالی معاوضہ دینے پر اتفاق ہوا۔ غورطلب ہے 4 اپریل کو کشمیر کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیتے ہی محبوبہ مفتی کو وادی میں کشیدہ صورتحال کا سامنا ہے۔ اقتدار پر براجمان ہوتے ہی انہیں این آئی ٹی میں غیر کشمیری طلبہ کے طویل احتجاج کا سامنا ہوا، اور اب کپواڑہ میں 4 شہریوں کی ہلاکت کے بعد عوامی حلقوں میں حکومت مخالف لہر پائی جاتی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اسی خبر کے تناظر میں میں نے بات کی سری نگر میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار الطاف حسین سے، اور پہلے ان سے پوچھا کہ اس اشتعال اور تشدد کے بنیادی اسباب ہیں کیا اور اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔
یہ آپ کو یاد ہوگا 2009 اور 2010، یہاں اس کو ہم سمر انریسٹ کہتے ہیں، پوری کشمیر وادی میں لوگ احتجاج کر رہے تھے، جو 3 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ آج لگ رہا ہے کہ وجہ کوئی بھی ہو، یہاں پچھلے 25 سال سے بھارت کی حکمرانی کے خلاف پہلے تو عسکری تحریک چل رہی تھی، اور یہ ہے کہ کہیں سے کوئی چنگاری پیدا ہوتی ہے تو پھر آنن فانن یہ آگ میں بدل جاتی ہے۔ تو یہی آج بھی ایک خدشہ ہے، کسی لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر چھیڑ خانی کی گئی، کیونکہ فوج نے اس کی تردید کی، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کوئی لڑکی کہہ رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ فوراً نکل آئے، انہوں نے احتجاج کیا اور فوج نے گولی چلائی، 3 اس میں مارے گئے تھے، ایک عورت سمیت۔ اور آج وہاں پھر احتجاج ہو رہا تھا تو اس میں پھر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، ایک نوجوان کے سر پہ ٹیئر شیل لگا تو وہ مر گیا۔ تو بالکل یہی صورتحال تھی جب وہ سمر انریسٹ شروع ہوا تھا، ایسی ہی شروعات ہوئی تھی، پہلے کوئی واقعہ ہوا، اس پہ احتجاج ہوا، پھر گولی چلی، تو یہ سلسلہ دراز ہو گیا۔ تو آج بھی وہی خدشہ ہے کہ یہ سلسلہ دراز ہو سکتا ہے۔ پوری وادی میں مکمل ہڑتال ہے، اور کل بھی ہڑتال کی اب کال دی گئی ہے، کیونکہ یہ جو آج نوجوان مارا گیا، تو اگر اس کو ٹھیک ڈھنگ سے ڈیل نہیں کیا گیا تو پھر بالکل ایک سمر انریسٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔
تو یہ سیاسی لاوا ہے جو پک رہا ہے اور کبھی کبھی ابلنے لگتا ہے، یا بقول آپ کے اس میں چنگاری پڑتی ہے تو آگ میں بدل جاتا ہے، یا اس کی کوئی معاشی، اکنامک، اقتصادی وجوہات بھی ہیں؟
بیسیکلی تو میں کہوں گا کہ سیاسی وجوہات ہیں۔ لگ بھگ 25 سال سے یہاں بھارت کی حکمرانی کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے، یہاں لوگوں میں انسیکیورٹی پیدا کی جا رہی ہے۔ بی جے پی یہاں جو کہ حکومت میں شامل ہے، بی جے پی کے جو بڑے بڑے قائدین ہیں ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے وہ یہاں مقامی لوگوں کے لیے اشتعال انگیز تھے، اس سے بھی ایک خلیج بڑھ جاتی ہے، کوئی اس کو پاٹ نہیں سکتا۔ تو یہ انسیکیورٹیز ہیں اور کبھی غصہ ہے، اصل میں کشمیر کی جو پہچان ہے اس کے حوالے سے عام لوگوں میں کافی عدم تحفظ کا احساس ہے۔ جب بھی یہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ سب وہ لاوا پھوٹ پڑتا ہے۔ اقتصادی مسائل بھی ہیں یہاں لوگوں کے، لیکن ڈومیننٹ جو مسئلہ ہے وہ یہاں کی جو غیر یقینی صورتحال ہے, کشمیر کے عام لوگ مطمئن نہیں ہیں, تو اسی کو جب کبھی بھی کوئی موقع ملتا ہے تو لوگ فوراً ہی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں.
مرکزی حکومت نے 800 کروڑ روپے کا ایک پیکیج اعلان کیا تھا جموں کشمیر کے لیے, اس کا کیا بنا, اس کا کوئی اثر ہوا نہیں ہوا؟
بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. جب یہ اعلان کیا تھا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیکیج کا سری نگر میں, تو ایک تاثر پیدا ہوا تھا کہ شاید اب کشمیر میں شہد اور دودھ کی ندیاں بہیں گی, لیکن بعد میں جب پتا چلا آبادی کا جو طبقہ سب سے زیادہ یہاں انتظار کر رہا تھا کہ ان کے لیے کوئی پیکیج آئے, وہ تھا وہ سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کا, جن کے مکان تباہ ہو گئے, جن کا کاروبار ختم ہو گیا, تو ان کے لیے اس سے پہلے جو حکومت گئی تھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جن کا مکان گر گیا پختہ مکان, ان کو 9 لاکھ روپے کی امداد ملے گی. اب میکسیمم امداد یہاں جو مل دی گئی ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے, اور اس سے لوگوں میں کافی بیزاری پیدا گئی. آپ پوچھ رہے تھے اقتصادی مسائل, یہ اس میں شامل ہے. جب یہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے یا مفتی محمد سعید نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا, کوالیشن بنایا تھا, تو لوگوں کو ایک امید پیدا ہوئی تھی شاید اگر یہ فیصلہ سیاسی طور پہ ان کو قابل قبول نہیں بھی ہو لیکن اقتصادی طور پہ شاید کشمیر کی ترقی کی ضامن بنے گی یہ کوالیشن, لیکن پتہ چلا کہ بعد میں مرکزی سرکار نے وہ فراخ دلی نہیں دکھائی جس کی لوگ توقع کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب مفتی سعید کا انتقال ہوا تو ان کی بیٹی کافی عرصے تک حکومت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں تھی, تو بی جے پی جو مرکز میں حکمران جماعت ہے ان کی طرف سے جو فائدہ ملنے کی امید تھی وہ نہیں ملا, اور اس لیے یہ جو بیزاری ہے لوگوں میں, تو اقتصادی طور پہ بھی یہاں لوگوں میں کوئی اطمینان نہیں بلکہ بیزاری ہی ہے.
پرانے جو شدت پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. کیا یہ پیغام جو اب جو نئی نسل ہے جو نوجوان ہیں ان تک یہ پہنچ نہیں پا رہا یا اس پیغام کا کوئی اثر نہیں ہو رہا؟
جو نوجوان ہیں وہ اس عسکری تحریک میں شامل ہو رہے ہیں جو مقامی نوجوان ہیں. یہاں سیاسی قائدین بھی اس نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اگر آپ سیاسی احتجاج کے لیے سپیس نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ نوجوانوں کو عسکریت کی طرف دھکیل رہے ہیں, کیونکہ یہاں لوگ سڑکوں پہ آ رہے تھے تو اس کی اجازت نہیں دی گئی. 2010 میں 110 سے زیادہ لوگ مارے گئے وہ سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے لیے نکل رہے تھے. تو یہی بات ہے, چاہے جو پہلے عسکری تحریک میں شامل رہے ان کا تجربہ کچھ بھی ہو, ان کا مشورہ کچھ بھی ہو, لیکن پولیٹیکل ایجوکیشن کے لیے اسپیس فراہم کرنی ہے. تو شاید بھارتی حکومت کا نظریہ کچھ اور ہے, ابھی اس کے لیے وہ اسپیس فراہم نہیں کی جا رہی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان عسکری تحریک میں شامل ہو رہے ہیں.
اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا محبوبہ مفتی کی حکومت تیار ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی حکمت عملی موجود ہے؟
ان کے والد صاحب جو تھے مفتی محمد سعید وہ بھارت کے ہوم منسٹر رہے ہیں, ان کا کافی تجربہ تھا. تو جب وہ دوسری بار وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے تو بی جے پی کا رویہ ٹھیک نہیں, انہیں وہ روز نئی کنٹروورسیز پیدا کر رہے تھے بی جے پی کے ہی لوگ. کبھی وہ کہتے تھے اسٹیٹ کا ہم جھنڈا آپ گاڑیوں پہ نہیں لہرائیں گے, کبھی بیف کا کنٹروورسی یہاں شروع کیا تھا ہائی کورٹ میں جا کے, تو پریشان کر رکھا تھا کوالیشن پارٹنر کو. اب دیکھنا ہے کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ یہ کیا کریں گے, لیکن محبوبہ میں ایسے جو شروعات ہوئی ابھی چند ہی دن ہو گئے ان کو وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالے ہوئے, تو یہ واقعات ہو رہے ہیں, اس میں ان کو تعاون چاہیے فوج کا بھی, نیم فوجی دستوں کا بھی اور اپنی پولیس کا بھی. آج جیسے کل واقعہ ہوا کہ 3 لوگ مارے گئے آرمی کی فائرنگ میں, اس کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا تو آج پھر ایک نوجوان مارا گیا. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو محبوبہ مفتی بے بس ہو جائے گی.
سری نگر سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار الطاف حسین. کیا ریاست جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو صورتحال کی سنگینی کا مکمل ادراک ہے, اور اگر ہے تو ان کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ اس سلسلے میں میں نے ریاست جموں کشمیر کے سینئر وزیر اور حکومت کے ترجمان نعیم اختر سے بات کی, اور پہلے ان سے پوچھا کہ حالیہ تشدد کو ان کی حکومت کس زاویہ نظر سے دیکھ رہی ہے.
جو ایلینیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے کشمیر میں وہ تو سب کو معلوم ہے, تو اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو کل کا واقعہ ہو گیا ہندوارہ میں بہت افسوسناک واقعہ ہو گیا, وہاں پہ معصوم جانیں ضائع ہو گئی, اس کا ظاہر ہے کہ ایک فال آؤٹ ہوگا. مگر ایک چیز جس سے تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ جس طرح سے سیکورٹی فورسز نے آرمی نے اس سانحے کو کریٹ کیا ہے, اس سے یہ امید بندی ہے कि जो भी अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कंपैशन लाने का जरिया हो सकता है, क्योंकि आर्मी कमांडर खुद वहां आज गए हैं हंदवाड़ा और उन्होंने यकीन दिलाया है कि हम गैर जानबदारा में इंक्वायरी करेंगे, उन्होंने इस पर इजहार तासुफ किया है और आगे ऐसे हालात न हो उसके लिए सरजनिश की जाए उन लोगों को जिनकी वजह से ये वाकया हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें सबको काम करने की जरूरत है, कोई एक दिन में ये कश्मीर की सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, पुराना अमल है जो अभी तक चल रहा है, हमें उम्मीद है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं, लेकिन इसमें जरूरत है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर में या कश्मीर से बाहर, वो इस सूरत हाल में हमें दस्ते ताउन दें और अंदरूनी तौर पर जो अमन की कोशिश हो रही है इन चीजों से, ऐसे वाकात से उनमें जरूर एक सेटबैक आता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम बेहतरी का अमल शुरू कर सकें।
नईम अख्तर साहब, आपने कहा कि ये मसला खासा पुराना है, जाहिर है उसकी सियासी वजूहात थी, लेकिन अब मौजूदा दौर में क्या ये वजूहात सियासी ही हैं या मुआशी इक्तिसादी इकोनॉमिक वजूहात भी अब इसमें शामिल हो गई हैं?
देखिए, वो एक तजिए की बात है, वो आप जैसे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हमने हुकूमत संभाली पिछले मार्च में, कश्मीर की जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई वन डायमेंशनल नहीं है, वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं, वो इकोनॉमिक मसाइल हैं, वो डेवलपमेंट के मसाइल हैं, तो ये पूरा एक कॉकटेल बना हुआ है इतने मसलों का, इनसे निकलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और ये एक अच्छा इनॉग्रेशन नहीं हुआ है हमारी हुकूमत का, जिस तरह से ये वाकया हो गया, वी कुड हैव डन बेटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे कुछ चीजें हो गई जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, ये हादसे हम कम करने की कोशिश करेंगे और बिलाखिर खत्म करेंगे।
कुछ तजिया निगारों का ये ख्याल है जो कश्मीर में बेरोजगारी है उसकी वजह से नौजवान एक बार फिर शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो रहे हैं।
बेरोजगारी की वजह से मुझे नहीं लगता, वो एक एलिमेंट है, हो सकता है एक मुहर्रिक इसका कि किसी के पास काम नहीं है तो वो चलो बंदूक उठाएगा, लेकिन उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो गया, जान लेने के लिए तैयार हो गया, इसमें मुझे शक है। उसके लिए एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल ड्राइव होना जरूरी है, तो वो मुझे लगता है कि वो अभी वो एलिनेशन का एलिमेंट कम्प्लीटली एड्रेस नहीं हुआ है। आपने देखा कि बहुत सारे लड़के ऐसे गए हैं जो काफी वेल क्वालिफाइड थे, जिन्होंने बहुत अच्छा किया और कुछ लोग तो अच्छा काम भी करते थे, लेकिन फिर भी वो इसमें गए, तो इसलिए इसमें कोई एक तरह की वजह नहीं हो सकती है, ये सब वजूहात मिलके इस सूरत हाल को जन्म दे।
मुमकिन है। ये बताइए कि मरकजी हुकूमत ने करोड़ों रुपए के एक पैकेज का ऐलान किया था, उसका कोई असर हुआ, उसको कोई अमल दरामद उस पर हुआ?
पिछले नवम्बर में उसका ऐलान किया था वजीर आजम ने श्रीनगर में, तो उसके बाद ही मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया, हमारी हुकूमत नहीं रही, तो अब जो हुकूमत आ गई है, तो आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मसले हल करने की कोशिश की गई पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सॉलम प्लेज किया कि जितने भी हमने हमारे कमिटमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के साथ वो हम पूरा करेंगे, बीजेपी ने अपने उसमें रेजोल्यूशन में कहा कि नेशनल रेजोल्यूशन में कि हम कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे, आज भी हमारी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में थी और अभी हमने काबीना में अपनी एक सब कमेटी बनाई सीनियर वज़रा की, जो कि हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस में जो इकोनॉमिक साइड है, डेवलपमेंट साइड है, जो पैसे का आना है, मनी फ्लो है, दूसरा तीसरा, उनको फॉलो अप करने के लिए हमारी हुकूमत की तरफ से थोड़ी पहल की जरूरत थी जो अब तक नहीं हो सकी, तो वो अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह।
रियासत जम्मू कश्मीर के सीनियर वजीर और हुकूमत के तर्जुमान नईम अख्तर, जिनका कहना था कि कश्मीर का मसला कसीरुल जहती है और इसे निमटने के लिए उनकी रियासती हुकूमत को वक्त दरकार है। और भारत से रुख करते हैं पाकिस्तान का, जहां सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके मालाकन डिवीज़न में हुकूमत की तरफ से हाल ही में नाफिज करदा कस्टम एक्ट के ख़िलाफ़ सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों की जानिब से जारी एहतजाज अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करता नज़र आ रहा है। उधर सूबाई हुकूमत का कहना है कि मालाकन डिवीज़न में कस्टम एक्ट के नफाज का फ़ैसला वापस लेने के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला भेज दिया गया है। तफसील के साथ पेशावर से नामनिगार रिफ़तुल्ला औरकज़ई।
मालाकन डिवीजन आजकल कस्टम एक्ट के खिलाफ एहतजाज का मरकज बना हुआ है। डिवीजन के सात अजला स्वाद, बुनेर, दिर अपर, दिर लोयर, शांगला और मालाकन डिजेंसी के आवाम गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सरापा एहतजाज हैं। ان اضلاع میں چند ہفتوں کے دوران کسٹم ایکٹ کے خلاف کامیاب شٹر ڈاؤن اور پیا جام ہڑتالیں کی گئی ہیں، جس سے یہ احتجاج ایک کامیاب تحریک میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سوات کے صدر مقام مینگورا میں گزشتہ روز کسٹم ایکٹ کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں اور تاجر تنظیموں کی طرف سے جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاج میں شامل سوات کے ضلع نائب ناظم عبد الجبار خان نے کہا،
اس میں انکم ٹیکس شامل ہے، پراپرٹی ٹیکس شامل ہے، یہ زرعی ٹیکس شامل ہے، اس میں بہت سے آنے والی ہے۔ یہ آپ کو بتایا گیا اسپیچز میں آپ سن رہے ہوں گے کہ یہاں اتنے سارے آفات آ گئے ہیں، 2007 میں لوگوں کے گلے کاٹ دیے گئے ہیں اور دہشتگردی ہوئی، سب لوگ یارڈی پیس بن گئے چلے گئے۔ اس کے بعد 2010 میں ایسا سیلاب آیا کہ سوات کا نقشہ بدل دیا، بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ کچھ سپورٹ کرے، ہمیں کچھ دے، بے روزگاری ہے، آپ گھومے پھرے یہاں پہ، کس کے پاس کھانے کے لیے ہے؟ سعودی عرب اور باہر کراچی سب یہاں لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔
اس احتجاج میں سوات کے شہریوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔
ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا والی سوات کے ساتھ کہ یہاں پر ٹیکس نہیں ہو، کیونکہ ہم نے کوئی مزاحمت نہیں کیا تھا، والی سوات نے بھی مزاحمت نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ایسا شامل ہو گیا تھا، تو اسی وجہ سے اسٹیپ کے لیے یہ لوگ تیار بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اور بھی مراد دینا چاہیے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان حکومت کو والی سوات نے 3 لاکھ روپے چندہ دیا تھا، اس وقت ہمارا وسائل اتنا زیادہ تھی۔ ابھی یہ حالات دیکھو، روڈ کا حالات دیکھو، آپ روڈ میں آئے ہوں گے، روڈ کا حالت دیکھو، یہ سوات کا حالت دیکھو۔
تو ابھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی کے لیے یہ ٹیکس جو ہے ختم کی جائے یا کچھ عرصے کے لیے؟
جو گاڑی مطلب جو ہے ٹیکس تو ادھر دے رہے، تو آپ معلوم کریں ٹیکس نہیں، گاڑیوں پر ٹیکس ہے، یہ گاڑی کہاں سے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟
مالکن ڈویژن میں اسمگل شدہ گاڑیوں کا کاروبار عرصہ دراز سے عروج پر ہے، جبکہ ان گاڑیوں پر کوئی کسٹم ڈیوٹی وصول نہیں کی جاتی۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا دہشت گردی کے واقعات میں استعمال روکنے کے لیے اس ایکٹ کا نفاذ کیا گیا تھا، تاہم اب صوبائی اور وفاقی حکومتیں اس معاملے پر ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیان بازی بھی کر رہی ہیں۔ ادھر دوسری طرف صوبائی حکومت نے اس ایکٹ کے خلاف سیاسی جماعتوں کے بھرپور احتجاج کو دیکھتے ہوئے وفاقی حکومت سے یہ ٹیکس فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے ترجمان مشتاق غنی نے کہا،
ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ وہ اس ٹیکس کو پھر فور واپس لے اور یہاں کی گاڑیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کو ٹیکس فری درآمد کی اجازت دے، ڈیوٹی فری وہاں کی گاڑیوں کو اجازت دے دے، ان کے معاہدے کی پابندی بھی ہو جائے گی اور یہاں کی گاڑیاں بھی ریگولیٹ ہو جائے گی کہ وہ چونکہ ایک سسٹم کے تحت اس علاقے میں آئیں گی، ڈیوٹی فری ہوں گی، ان کے ڈاکیومنٹس ہوں گے، ان کی وہاں پہ رجسٹریشن ہو سکے گی اور یہ ایشو جو ہے فار ایور ختم ہو جائے گا۔
کسٹم ایکٹ کے خلاف جاری احتجاج سے بظاہر لگتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کب تک جائز اور قانونی فیصلوں کو سیاسی مصلحتوں اور ووٹوں کی خاطر قربان کرتے رہیں گی۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی بارے میں رفت اللہ اورگزئی نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان مشتاق غنی سے پوچھا کہ کسٹم ایکٹ سے کھڑا ہونے والا قضیہ آخر یہاں تک کیوں پہنچا، کیسے پہنچا؟
اپیکس کا کوئی ایک سال پہلے کا یہ ڈیسیژن ہے۔ اب اپیکس میں وزیر اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، مرکز کی نمائندگی گورنر کر رہے ہوتے ہیں اور فوج کے اعلیٰ افسران بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ چیز زیر بحث آئی کہ اس دہشت گردی میں جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، پھر ان کے مالکوں تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا سینٹرلائز، تو انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ خیال ہمارا یہ تھا کہ اس ریجن کے اوپر کوئی کسی قسم کا فیڈرل ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ گورنمنٹ کا، مرکزی حکومت کا یہ معاہدہ موجود ہے۔ جب ضم کر رہی تھی یہ ریاست جو تھی سوات اور چترال اور دیر، ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ تھا کہ آپ کے اوپر کوئی فیڈرل ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔
تو صوبے کی طرف سے وفاق کو جو ایک سمری بھیجی گئی تھی، یہی جو آپ نے ابھی بات بھی کی، تو اس کا ابھی تک کوئی جواب آیا ہے؟
دیکھیں، ہم تو اکثر چیزیں بھیجتے ہیں اور ہمیں تو دو سال کسی چیز کا جواب نہیں آتا، اور اسی پہ ہمیں حیرت ہے کہ یہ جو چیز تھی جس پہ وہ صوبائی حکومت کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ایک انہوں نے کر کے اور بھیج دیا. ہم نے اس میں بڑا واضح کر دیا ان کو کہ ہم یہ ٹیکس جو ہے یہ مالاکنڈ کے عوام نہیں دے سکتے, سو اس کو آپ فل فور واپس لیں. اور اسی لیے مالاکنڈ کے تمام علاقوں میں اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی ہو رہا ہے, اور اس احتجاج میں ہماری اپنی پارٹی پی ٹی آئی بھی شامل ہے.
ابھی آپ نے کہا بھی کہ یہ جو ہے ایپکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا, تو تاثر یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا, یعنی صوبائی حکومت نے کیا تھا,
یہ غلط تاثر ہے.
حکومت نے کیا ہے تو پھر یہ اس کو واپس کیوں,
یہ غلط تاثر ہے. یہ ایپیکس کمیٹی جو میں بار بار اس کو کوٹ کر رہا ہوں, یہ ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ ہے, اور ایپیکس کمیٹی کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ صوبائی حکومت ہی آگے بھیجے گی جو جس کا فیڈریشن کے ساتھ تعلق ہوگا. دیکھیں ہم اپنی سمریاں جو ود ان دا پروونس موو کرتے ہیں چیف منسٹر صاحب کو, تو وہ راستے میں دو تین ڈپارٹمنٹ آتے ہیں, وہ ایگزامن کرتے ہیں ان کو. ایک دم ہماری سمری اٹھا کے کسی محکمے کی چیف منسٹر کے پاس نہیں چلی جاتی, اس کو لا جو ہے ویٹ کرتا ہے, اس کو فائنانس دیکھتا ہے, اگر اس اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق ہے تو وہ اس کو کرتے ہیں اور آبجیکشن لگاتے ہیں, واپس بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک کر کے بھیجیں. اب یہ جو کیس ہے اس میں ان کو ایگزامن کرنا چاہیے تھا کہ آپ تو ٹیکس لگا ہی نہیں سکتے, ایپیکس نے کہا کہ لگا دو, لیکن آپ تو نہیں لگا سکتے کہ آپ کا ایگریمنٹ موجود ہے. اور ہمیں حیرت اس بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آفس اتنا سویا ہوا ہے کہ اس کو اس معاہدے کا کیا علم نہیں ہے.
تو آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا جب یہ ٹیکس لگ رہا تھا, آپ سارے ایپیکس کمیٹی میں, تو صوبائی حکومت کی وزیر اعلیٰ صاحب
وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو لگائیں اور مرکز کو بھیج دیں, دے ول ایگزامن. اب انہوں نے ایگزامن کرنا تھا اس کو, اور ایگزامن کیے بغیر انہوں نے اس کو بھیج دیا. اب جب گئی ہے دوبارہ سمری تو ڈیفینیٹلی اب اس کو ایگزامن کریں گے.
تو ابھی جس طرح اس ایکٹ کے خلاف جو ہے نا جس طرح احتجاج سامنے آ رہا ہے, تو صوبائی حکومت جو ہے وہ مرکز پہ الزام لگا رہی ہے اور مرکز کی طرف سے بھی الزام تراشی کی جا رہی ہے, تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے نا, تو قانونی معاملے پہ یعنی دونوں فریق جو ہے ایک سیاست کر رہے ہیں.
یہ قانونی بھی آپ کہہ لیں اور اخلاقی معاملہ بھی ہے. دیکھیں میں پھر وہ بات دہرانی پڑے گی کہ ان کا معاہدہ موجود ہے اور آپ اخلاقی طور پہ اس معاہدے کے پابند ہیں. اس طرح کے اقدامات سے فیڈریشن کمزور ہوتی ہے, مضبوط نہیں ہوتی, اور چیزیں اوپر نیچے آتی جاتی ہیں. ہر متعلقہ ادارے کو چاہیے کہ ان کو ایگزامن کریں. اب ایپیکس نے ایک فیصلہ کیا تو ہمارا کام تھا اس فیصلے کو آگے بھیجنا, اب اس پہ عمل کرنا اور امپلیمنٹ کرنا وہ ان کا کام تھا.
آخری سوال صرف مطلب یہ بتا دیں کہ ٹیکس لگے گا یا نہیں؟
نہیں لگے گا,
پکی بات ہے.
ہم آخری حد تک جائیں گے.
خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان مشتاق غنی بات کر رہے تھے پشاور میں نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی سے. پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع راجن پور میں کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے. اس دوران 6 پولیس اہلکاروں کے ہلاک, 20 کے زخمی اور 15 کو یرغمال بنائے جانے کی بھی اطلاعات ملی ہیں. تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے جب میں نے لاہور میں صحافی ناصر خان سے بات کی تو انہوں نے بتایا,
یہ پنجاب کا ضلع راجن پور ہے جہاں پہ 1600 سیکورٹی اہلکار, ایک گینگسٹر ہے غلام رسول باخانی عرف چھوٹو, اس کے خلاف کارروائی میں مصروف ہے. اور اب تک کارروائی کے دوران پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 70% علاقہ گینگسٹر سے خالی کرا جا چکا ہے, اور گینگ جو ہے اس وقت اپنے خاص مرکز کا جمال میں پناہ گزین ہو گیا ہے, محصور ہو گیا ہے, اور ان تک پہنچنے کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا ہے. اس آپریشن میں ابھی تک 6 پولیس اہلکاروں کے مارے جانے کی اور 20 کے زخمی ہونے, جبکہ 15 پولیس اہلکاروں کی یرغمال بنائے جانے کی اطلاعات موجود ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد اس گینگ کو ختم کرنے میں یا مکمل طور پر ان کی گرفتاری میں کامیاب ہو جائیں گے. تاہم یہ آج 11th دن ہے اس آپریشن کا, اور اس آپریشن کے لیے بڑے پیمانے پر جدید اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے, ڈرون کیمروں کی مدد بھی لی جا رہی ہے تاکہ گینگسٹر کی نقل و حرکت کو نوٹ کیا جا سکے, اور پولیس نے 2 گن شپ ہیلیکاپٹر بھی مانگے ہیں جو ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا. تاہم پولیس کی بڑی نفری علاقے میں موجود ہے, اور علاقے میں خاص اس مرکز کا گھیراؤ کیا ہوئے ہے جہاں پہ چھوٹو گینگ کے لوگوں کی پناہ گزین ہونے کا ان کو شک ہے.
تو ناصر خان یہ بتائیے کہ آپ نے پولیس کی ہلاکتوں کا تو ذکر کیا, جو گینگ ہے یہ جو گروپ ہے اس کے خلاف کارروائی میں کچھ ان کے ساتھی گینگسٹر کے ساتھی بھی مارے گئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں یا انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟
ابھی تک اس گینگ میں سے کسی کی ہلاکت کی یا زخمی ہونے کی یا گرفتاری کی کوئی اطلاعات موجود نہیں ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گینگ جس طرح جب آپریشن شروع ہوا ہے انہوں نے اپنے محفوظ طرف رخ کیا تھا, اب وہ اس پناہ گاہ کی طرف जहाँ पे वो छुपे हुए हैं वहाँ पुलिस ने उसको घेरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ उनकी तरफ से किसी किस्म की हलाकत की, जख्मी होने की या गिरफ्तारी की इत्तला नहीं आई है।
तो ये किस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है ये ग्रोह?
ये गुलाम रसूल बाकरानी और छोटू ग्रुप जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस है, जिसमें अगवा रहे तमाम कत्ल डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में ये मुलव्वस रहा है। और इस ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि इसके चूंकि ये इलाका बलोचिस्तान की सरहद से लगता है तो इसका क्रिमिनल ताल्लुक जो है वहाँ की करदन तंजीमों के साथ भी है, और इस गुलाम रसूल और छोटू की सर की कीमत भी 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई है।
لاہور سے یہ تھے صحافی ناصر خان۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس ایک سیاسی چال ہے جس کا مقصد منتخب جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گھر بھیجنا ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی جماعت پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کروانے کے لیے طریقہ کار وضع کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک تفصیل کے ساتھ۔
آج پنجاب ہاؤس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پاناما لیکس کے معاملے پر سپریم کورٹ کے 5 ریٹائرڈ ججز سے رابطہ کیا تھا، لیکن حزب مخالف کی طرف سے اس معاملے پر ملک بھر میں ایسا ماحول پیدا کیا گیا جس کی وجہ سے عدالت عظمیٰ کے ان ریٹائرڈ ججز نے عدالتی کمیشن کی سربراہی کرنے سے معذرت کر لی۔ پاناما لیکس کے معاملے پر عدالتی کمیشن کی سربراہی کے لیے جن ججز سے رابطہ کیا گیا ان میں سپریم کورٹ کے 2 ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان بھی شامل ہیں، جن میں جسٹس تصدق حسین جیلانی اور جسٹس ناصر الملک بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حزب مخالف کی جماعتیں چاہیں تو اس معاملے کی تحقیقات کے لیے طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عدالتی کمیشن صرف حزب مخالف کی تجاویز پر نہیں بلکہ باہمی مشاورت سے طے ہوگا۔
ہماری خواہش یہ تھی کہ سابقہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہیڈ کریں اور 2 یا 1 سپریم کورٹ کا جج ان کے ساتھ ہو۔ ہماری اگر نیت میں کوئی فرق ہے تو آپ خود بتائیں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں ان تمام ججز کے، میں نے آج نام بھی دے دیے، اور میں ان ججز سے معذرت سے آپ کی طرف اجازت نہیں تھی، مگر جو گند پھیلایا جا رہا ہے قوم کو صحیح بتانے کی ضرورت ہے، تو میں ان ججز سے معذرت سے یہ کہتا ہوں کہ قوم کو بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر حکومت یا وزیراعظم کو کچھ چھپانا ہوتا یا ایک جعلی قسم کا کمیشن بنانا ہوتا تو ان اس لیول کے ججز سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔
وزیر اعظم کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف عارضہ قلب میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم طبی معائنے کے لیے لندن گئے ہیں اور وہاں پر کسی سیاسی جماعت کے رہنما یا سربراہ سے ملاقات نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حزب مخالف کی جماعتیں وزیر اعظم کی بیماری پر جس طریقے سے تانہ زنی کر رہی ہیں وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ پاناما پیپر لیکس میں وزیر اعظم کے 2 صاحبزادوں کا نام آیا ہے تو وہی اس کا جواب دیں گے، لیکن اس معاملے میں نواز شریف کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے پاناما پیپر لیکس کے بارے میں ایک لیگل ٹیم تشکیل دی ہے جو پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس بارے میں بریفنگ دے گی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر پاناما لیکس کے تناظر میں معاشی تعاون اور ترقی کی بین الاقوامی تنظیم میں شامل ملکوں کے ٹیکس حکام آج فرانس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کا انعقاد آسٹریلیا نے کیا ہے، جبکہ پاناما کی پولیس نے کرائم یونٹ کے ہمراہ موساگ فونیسکا کمپنی کے اہم دفاتر پر چھاپے مارے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی، جہاں اس کے علاوہ اور بھی تازہ ترین خبریں، تجزیے، آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ پتہ سن لیجئے bbcurdu.com۔ آج کا سہربین یہاں ختم ہوا۔ پروگرام ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر ایمن خواجہ، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر، اور اسلام آباد میں نعمان الحق۔ سہربین کی ٹیم اور عمر آفریدی کی جانب سے خدا حافظ۔ آخر میں شمائل خان سے خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم کی سرحد پر سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سرحد پر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین پر فائرنگ اور چار شہریوں کی ہلاکتوں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ علیحدگی پسندوں کی کال پر کی گئی ہڑتال کے دوران آج مختلف جگہوں پر فوج مخالف مظاہرے کیے گئے۔ بھارت اور برما میں شدید زلزلہ آیا ہے، ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے ملک کی مذہبی پولیس سے گرفتار کرنے کے اختیارات واپس لے لیے ہیں اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ ذرا زیادہ نرم رویہ اختیار کرے۔ اور انڈیا میں ایک عدالت نے خشک سالی سے متاثرہ ریاست مہاراشٹرا میں پریمیئر لیگ کرکٹ میچز پر یہ کہہ کر پابندی لگا دی ہے کہ پانی پچز پہ جانے کی بجائے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔